السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کی طرف سے پیرس میں ایک ہفت روزہ جریدے کے دفتر پر حملے کی مذمت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
پیرس میں دہشت گردانہ حملے کے بعد دہلی میں ہائی الرٹ. امریکی صدر کے دورے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، پیرس میں دہشت گرد حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے 7 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے. انڈونیشیا میں تباہ ہونے والے ایئر ایشیا کے بلیک باکس کی تلاش جاری ہے. سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کرم ایجنسی میں ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 2 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں. اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں پشاور سے سمیم شاہد.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں جمعرات کی صبح ایک بم دھماکے میں 4 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق یہ بم دھماکہ لوئر کرم ایجنسی کے علاقے شبق میں ہوا. جس مقام پر یہ دھماکہ ہوا وہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے. قبائلی علاقے کی انتظامیہ میں شامل عہدیداروں اور عینی شاہدین کے مطابق دیسی ساخت بم سڑک میں نصب کیا گیا تھا، اور جیسی ہی سیکورٹی فورسز کی گاڑی وہاں پہنچی تو اس میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کر دیا. سیکورٹی فورسز کی گاڑی معمول کی گشت پر تھی. دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. زخمی اہلکاروں کو قریب اسپتال منتقل کر دیا گیا. ہلاک ہونے والوں میں فرنٹیئر کور کے 3 اہلکار جبکہ ایک کرم لیوی کا ایک اہلکار شامل تھا. دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مشتبہ افراد کی تلاشی کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا. پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد دیگر قبائلی علاقوں کی طرح کرم ایجنسی میں بھی چھپے دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی تھی، جس میں متعدد مشتبہ شدت پسند مارے گئے. ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا. اطلاعات کے مطابق پولیس اہلکار ظفر کالونی نامی علاقے سے موٹر سائیکل پر گزر رہا تھا کہ گات لگائے افراد نے اس پر خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی. پولیس کی نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پولیس کا کہنا ہے کہ 52 سالہ شخص کو، جسے توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اسے جیل سے رہائی کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں اسلام آباد سے جلیل اختر.
پاکستان میں توہین رسالت کے الزام سے بری ہونے والے شخص کو نامعلوم افراد نے قتل کر کے اس کی لاش ویرانے میں پھینک دی. یہ واقعہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 35 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع علاقے ٹیکسلا میں پیش آیا. علاقے کی ایک اعلیٰ پولیس افسر نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ عابد محمود نامی شخص کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کیا، اور اس کی لاش عثمان کھٹر نامی علاقے کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ویرانے سے بدھ کو ملی. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پولیس افسر نے بتایا کہ مقتول کے خلاف 2011 میں توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور حال ہی میں اسے بری ہونے کے بعد جیل سے رہا ہوا تھا. پولیس عہدیداروں کے مطابق اس شخص پر الزام تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے رشتہ داروں نے اس کی باتوں کی ریکارڈنگ کر لی تھی اور پھر اس پر مقدمہ درج کروایا. تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ عابد کو مبینہ طور پر توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا گیا یا اس کے محرکات کچھ اور ہیں. شائع شدہ اطلاعات کے مطابق 52 سالہ عابد محمود کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ اس کے داماد نے درج کروایا، لیکن اس کی ذہنی حالت درست نہ ہونے کے بعد اسے جیل سے رہا کیا گیا. دو روز قبل چند نقاب پوش عابد کو گھر سے اغوا کر کے لے گئے، اور بعد ازاں اس کی گولیوں سے چھلنی لاش بدھ کی صبح ویرانے سے برآمد ہوئی. ادھر مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ عابد کی اس کے آبائی علاقے میں تدفین کے وقت لوگ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے اسے مقامی قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیا، جس پر عابد کو اس کے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دیا گیا. پاکستان میں توہین مذہب انتہائی حساس معاملہ ہے، اور اس کے ملزموں کو اکثر قانونی اور عدالتی کاروائی سے پہلے ہی مشتعل لوگوں کی طرف سے تشدد کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے پیرس میں ایک جریدے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور فرانس کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے تفصیلات دے رہے ہیں محمد اشتیاق اپنی رپورٹ میں۔
پاکستان نے پیرس میں ایک ہفت روزہ جریدے کے دفتر پر بہیمانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بیان میں انسانی جانوں کے نقصان پر پاکستان کی جانب سے فرانس کی حکومت اور فرانسیسی عوام سے تعزیت کا اظہار بھی کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کو اس بات پر اعتماد ہے کہ بین الاقوامی برادری دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر کھڑی رہے گی اور اس دہشت گردانہ حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے بعد ازاں ایک نیوز کانفرنس میں کہا،
On this particular attack you would have also seen the reaction across the Muslim world including Pakistan. We have condemned the attack because we are opposed to all kinds of terrorism.
تسنیم اسلم نے کہا کہ فرانس میں ہونے والے حملے پر پوری اسلامی دنیا بشمول پاکستان کی جانب سے رد عمل سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس حملے کی مذمت کرتا ہے کیونکہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسلام کسی بھی بے گناہ کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔
دیکھیے، اسلام تو کسی بھی بے گناہ قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کسی بھی بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بے گناہ انسانوں کا قتل۔ اور دوسری بات جو انتہا پسندی ہے، وہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں، بالخصوص ہمارے ہاں تو ہے ہی، یورپ میں مختلف مذاہب کے نوجوانوں کے درمیان بڑھ رہی ہے۔ اس پر مختلف مذاہب کی قیادت کو غور و فکر کرنا چاہیے اور مل بیٹھنا چاہیے اور کوئی لائے عمل بنانا چاہیے۔
فرانسیسی پولیس کے مطابق بدھ کو پیرس میں چارلی ایبڈو نامی جریدے کے دفتر پر تین حملہوروں نے حملہ کیا، جس میں دو پولیس اہلکاروں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بدھ کو ہونے والے حملے میں جریدے کے شریک بانی اور مدیر اعلی سمیت 3 کارٹونسٹ بھی شامل تھے۔ فرانس میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور میڈیا کے دفاتر، عبادت گاہوں، مختلف عوامی اور حساس مقامات پر 800 سے زائد اضافی سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور سامن، پیرس میں دہشت گرد حملے کے پیش نظر بھارتی دارالحکومت دہلی میں حفاظت انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
پیرس میں ایک ہفتہ روزہ جریدے کے دفتر پر دہشت گردانہ حملے کے بعد، جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے، دارالحکومت دہلی میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشنوں، میٹرو اسٹیشنوں، بس اڈوں، انڈیا گیٹ اور اہم بازاروں اور عمارتوں کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ایسی خفیہ اطلاعات موصول ہونے کے بعد کہ دہشت گرد شہر کے 5 ستارہ ہوٹلوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جدید ترین ہتھیاروں اور آلات سے لیس ٹیمیں اہم ہوٹلوں کے باہر تعینات کر دی گئی ہیں۔ پشاور کے آرمی اسکول پر حملے کے بعد دہلی کے اسکولوں میں حفاظتی انتظامات پہلے ہی سخت کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ممبئی ایئرپورٹ کے ایک پیشاب خانے کی دیوار پر ہاتھ سے لکھی ہوئی اس دھمکی کے بعد کہ 10 جنوری کو ممبئی میں داعش کی طرف سے حملہ کیا جائے گا، ممبئی میں بدھ کے روز ہی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ تقریبات میں امریکی صدر براک اوباما کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کے پیش نظر دہلی میں حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پولیس کے اعلی ذرائع کے حوالے سے میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی سیکورٹی ایجنسیاں دہلی پولیس، سی آئی ایس ایف، انٹیلیجنس بیورو اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے ساتھ مل کر زمین سے فضا تک کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ براک اوباما کے حفاظتی عملہ موریا شیرٹن ہوٹل کے حفاظتی انتظامات کو، جہاں امریکی صدر قیام کریں گے، 20 جنوری کو ہی اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ امریکی عملہ 3 بار اس ہوٹل کی سیکورٹی کی جانچ کر چکا ہے۔ ہوٹل کے عام سڑک کے متصل ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ احتیاط برتی جا رہی ہے۔ کھانے اور دیگر چیزوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ امریکی صدر 24 جنوری کو ہوٹل میں داخل ہوں گے اور 27 جنوری تک وہاں قیام کریں گے۔ امریکی عملہ ہوٹل کے اندر کے حفاظتی انتظامات سنبھالے گا اور دہلی پولیس ہوٹل کے باہر کے انتظامات دیکھے گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور جیسا کہ سہیل انجم بتا رہے تھے اپنی رپورٹ میں، امریکی صدر براک اوباما کے دورے سے پہلے امریکی وزیر خارجہ جان کیری 10 جنوری سے بھارت کا دورہ کریں گے۔ जानकारी 10 जनवरी को अहमदाबाद में मुनक्कद होने वाले मुतहरक गुजरात आलमी सरमायाकारी इजलास की छोटी की निशिस्त में अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे, जिसका इफ्तिताह भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस बात का ऐलान महकमा खारजा की खातून तर्जुमान जैन साकी ने मंगल को जारी किए गए एक अखबारी बयान में की। तर्जुमान ने कहा कि सरबराह इजलास में अमरीकी वजीर खारजा चोटी के एक अमरीकी वफद की क्यादत करेंगे, जिसमें कारोबारी मुंतजमीन आला और नामवर इख्तरा पसंद शख्सियात शामिल होंगी। बकौल तर्जुमान, वजीर खारजा कैरी अमरीकी टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत और पैसिफिक खित्ते में अमरीका की तरफ से मुस्तहकम मुआशी अफजाइश के अयांती किरदार के हवाले से अदा किए जाने वाले किरदार की निशानदेही करेंगे।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
फ्रांसीसी ओहदेदार दो मुश्तबे भाइयों को तलाश कर रहे हैं जो मुबैना तौर पर बुध के रोज पेरिस के अखबार पर हलाकत खेज हमले में मुलव्वस हैं। इससे पहले एक गैर तस्दीकशुदा खबर में बताया गया कि इन दोनों को शुमाली फ्रांस के एक सर्विस स्टेशन पर देखा गया। जुमेरात के रोज वेले कोथरे के इलाके में तलाश जारी थी, जो शहर रेमिस के 80 किलोमीटर मगरब में है। एक शख्स 18 साल हामिद बुराद ने बुध के हमले के सिलसिले में खुद को हुकाम के हवाले कर दिया है। पुलिस अभी भी दो भाइयों सईद और शरीफ कौशी को तलाश कर रही है। 30 साल की उम्रों के ये दोनों भाई पेरिस के रिहायशी हैं और शरीफ पहले भी दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल काट चुका है। फ्रांसीसी हुक्काम का कहना है कि दोनों मुसल्ला हैं और खतरनाक हैं। पुलिस ने इन मुश्तबे अफराद को उस वक्त शिनाख्त किया जब इनमें से एक ने अपना शिनाख्ती कार्ड बुध के रोज की हलाकतों के बाद मफरूर कार में छोड़ दिया था। फ्रांस में एक रोजा सोग मनाया जा रहा है और मुल्क भर में परचम सरनगू हैं। दिन के वक्त एक मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओला ने काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इससे पहले फ्रांस के ओहदेदारों ने बताया कि बुध के रोज की शूटिंग के दो बड़े मुश्तबे अफराद की तलाश में 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एक तंजिया जरीदे शाली एबदो के पेरिस में दफातर पर इस हमले में 12 अफराद हलाक हो गए थे। वजीर आजम मैनुअल वॉल ने जुमेरात के रोज अखबारी नुमाइंदों को बताया कि इन मुश्तबे अफराद का इंटेलिजेंस सर्विसेज को इल्म है। उनका कहना था कि इन मुश्तबे अफराद ने खुद को फौजी जाहिर किया। उनका कहना था कि हुकूमत को बड़ी तशवीश एक दूसरे हमले को रोकना है। इसी असना में पेरिस में पुलिस ने बताया कि दारुल हुकूमत के जनूबी हिस्से में जुमेरात के रोज एक खातून पुलिस अहलकार गोली लगने से हलाक हो गई। ये वाजे नहीं कि यह शूटिंग शाली एबदो के मुश्तबे अफराद की तलाश का हिस्सा थी या नहीं। और इसी वाक़े के हवाले से मजीद तफसीलात दे रही हैं यास्मीन जमील अपनी एक रिपोर्ट में।
जुमेरात के रोज वजीर आजम मैनुअल वाल्स ने नामा निगारों को बताया कि इंटेलिजेंस सर्विस दोनों मुश्तबा अफराद के बारे में जानती है। उन्होंने कहा कि उन अफराद ने फौजियों के अंदाज में कार्रवाई की। उन्होंने ये भी कहा कि किसी दूसरे हमले को रोकना हुकूमत की असल तशवीश है। पेरिस में पुलिस ने कहा है कि दारुल हुकूमत के जनूबी हिस्से में जुमेरात के रोज एक खातून पुलिस एहलकार भी गोली लगने के बाद हलाक हो चुकी है। अब तक ये वाजे नहीं हुआ है कि आया फायरिंग का वो वाकया चार्ली एप्टो के मुश्तबा अफराद की तलाश से मुंसलिक है या नहीं। पुलिस ने मुश्तबा अफराद को उसके बाद शनाख्त किया जब उनमें से एक का शनाख्ती कार्ड बुध के रोज हफ्तेवार फिकाहिया जरीदे के दफ्तर में होने वाली हलाकतों के बाद दाखिली गुजरगाह पर छोड़ी गई कार में रह गया। हफ्तेवार फिकाहिया जरीदा अपने उन कार्टूनों की वजह से मारूफ है जिनमें अक्सर औकात मुसलमान इंतहा पसंदी का मजाक उड़ाया जाता है। फ्रांसीसी सदर फ्रांसुआ ओलांद जुमेरात के रोज मुतासरीन के लिए एक मिनट की खामोशी में शरीक हुए जबकि मुल्क में एक रोजा कौमी सोग मनाया जा रहा है। बुध की रात हजारों लोग मुतासरीन की याद में और प्रेस की आजादी के लिए यगानगत के इजहार के लिए पेरिस के अंदरूनी इलाके में एक दुआया शब्बेदारी के लिए इकट्ठे हुए। पेरिस के एक रिहायशी एंटोइन डिलाही के तासुरात।
C'est pas la haine contre la religion musulmane, c'est contre l'obscurantisme, contre la débilité.
Hum yahan isliye nahi hain ki hum muslim mazhab se nafrat karte hain, balki isliye hain ki hum jahil pasandi, hamaqat aur ahmaq logon ke khilaf hain. Ye ek rozana ki ladai hai jo ek bahut lambe arse se jari hai. Ye the Paris ke ek shahri ke tasurat. فرانس نے حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف چوکسی کو بلند ترین سطح تک بڑھا دیا ہے. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے کہا،
La liberté sera toujours plus forte que la barbarie. La France elle a toujours vaincu ses ennemis quand elle a su justement faire bloc autour
آزادی ہمیشہ بربریت سے زیادہ مضبوط رہے گی. فرانس جب بھی اپنے اقدار کے پیچھے متحد ہو کر کھڑا ہوا ہے، اس نے ہمیشہ اپنے دشمن کو شکست دی ہے، اور میں ایسا کرنے کے سلسلے میں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. اتحاد، سب کا اتحاد، اور ہر ایک کو ہمارا جواب ہونا چاہیے. آئیے ہم اس چیلنج کے مقابلے کے لیے متحد ہو جائیں، اور ہم جیتیں گے کیونکہ ہم اپنی تقدیر پر یقین رکھنے کی تمام تر صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے مقصد کی راہ سے کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی. آئیے ہم متحد ہو جائیں. یہ الفاظ تھے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے. امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ حملے کے بعد کے حالات میں فرانس کے ساتھ کھڑا ہے. ان کے الفاظ،
The one thing that I'm very confident about is that the values that we share with the French people, a belief, a universal belief in freedom.
ایک چیز جس پر مجھے بہت زیادہ بھروسہ ہے وہ فرانسیسی لوگوں کے ساتھ ہماری مشترکہ اقدار ہیں. ایک یقین، آزادی اظہار پر ایک عالمگیر یقین، ایک ایسی چیز ہے جسے چند لوگوں کے بہیمانہ تشدد سے دبایا نہیں جا سکتا، اور اس لیے دہشت گردی کے انسداد کے لیے فرانس کے ساتھ ہمارا تعاون شاندار ہے. ہم انہیں ہر وہ معاونت فراہم کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے. حملے کے پس پشت کار فرما محرک ابھی تک غیر واضح ہے، لیکن بدھ کے روز کی فائرنگ چارلی ایبڈو کو تشدد کا ہدف بنائے جانے کا پہلا واقعہ نہیں ہے. اس کے دفتر کو 2011 میں اس کے بعد آتشی بم کا نشانہ بنایا گیا تھا جب اس نے پیغمبر اسلام کا کارٹون اپنے کور پر شائع کیا تھا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور پیرس کے واقعے کے بارے میں نفیسہ ہدبائی نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر زبیر اقبال اور امریکہ میں مقیم پاکستانی مصنف اور صحافی عارف جمال سے بات کی ہے. اس پر مبنی ایک رپورٹ سنیے.
ہم پیرس دہشت گرد حملے کی خبر سے شروع کریں گے جس کی پاکستان نے سختی سے مذمت کی ہے. ہم ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے جو محقق ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی میں. آپ کے بھی علم ہے کہ پیرس واقعے میں غالباً مسلمان تھے، غالباً الجیرین نجات کے تھے، لیکن فرانس میں پیدا ہوئے تھے. یہ بتائیں کہ یہ واقعہ یورپ کے لیے کتنا اہم ہے؟
انتہائی اہم ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیے اس وقت وہاں پر نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں، جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ بہت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ ایونٹ جو ہے ان کو اور تقویت پہنچائے گا. ابھی یہ دیکھ لیجئے کہ لپین کے لیڈر نے اور جرمنی کے لیڈر نے، جرمنی کی جو ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، انہوں نے اپنے اپنے بیانات دے دیے ہیں اور ان کو کئی حد تک سپورٹ ملی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ چونکہ یورپ میں اس وقت اکنامک کنڈیشنز بہت خراب ہیں اور وہاں پر انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، تو وہ زیادہ تر انمپلائمنٹ کی ذمہ داری امیگرنٹس پہ اور مسلمانوں اور دوسرے پہ ڈالی جاتی ہے. اس کی وجہ سے وہاں پر اور اس چیز کو ایک سپورٹ ملے گی. اس کی وجہ سے وہاں پر گورنمنٹ جو ہیں، جو بھی چاہیں وہ اپنی پالیسیز بدلنے کے لیے ان کو رضامندی دکھانی ہوگی.
اور ہمارے ساتھ اس وقت مصنف عارف جمال ہیں جن کی کتاب شائع ہوئی ہے، کال فار ٹرانس نیشنل جہاد. عارف جمال، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو قاتل ہیں وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے، جبکہ امریکہ میں ان مشتبہ افراد پر کافی معلومات موجود تھی. یہ بتائیں کہ فرانس کیوں کر ناکام رہا اس واقعے کو روکنے میں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مشتبہ افراد ہیں ان کی بہت لمبی فہرست ہے، اور امریکہ میں جو لاز ہیں وہ صرف آپ مشتبہ ہونے پر پکڑ کے آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. آپ کو ایک خاص حد تک علم اور ایویڈنس چاہیے کہ اس سے کہ آپ ان پر ہاتھ ڈال سکیں. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یورپ میں بھی اور یہاں پر بھی، امریکہ میں بھی، ان لوگوں کے پیچھے ہیں اور اپنی انفارمیشن اکٹھی کرتی رہتی ہیں، مگر اتنی شاید ان کے پاس معلومات نہیں تھی کہ وہ اس پر ہاتھ ڈال کے ان کو عدالت میں لے جاتے. میرا خیال ہے کہ یہ وجہ ہے. اور ایسے لوگوں کی جو فہرست ہے میرے خیال میں تو بہت ہی لمبی ہے، کیونکہ ان ملکوں میں، خاص طور پر برطانیہ میں اور فرانس میں، تو بہت بڑے گروپ ہیں جو جہادسٹ ہیں. یہاں تک کہ برطانیہ میں
سب سے زیادہ ہے یورپ میں، جیسے جماعت الدعویٰ کا جو سب سے زیادہ فالوئنگ ہے وہ برطانیہ میں ہے، اور جماعت الدعویٰ کا جو یورپ کا جو یونٹ ہے پیرس سے آپریٹ کرتا ہے۔
اس وقت ہم خدافظ کہتے ہیں مصنف عارف جمال کو، ان کے ساتھ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال۔
دولت اسلامیہ یا اسلامک اسٹیٹ کی لیبیا برانچ کا کہنا ہے کہ اس نے تیونس سے تعلق رکھنے والے دو صحافیوں کو قتل کر دیا ہے جو ستمبر میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایک جہادی ویب سائٹ پر شائع کیے جانے والے ایک بیان میں دولت اسلامیہ نے دونوں صحافیوں کی ایک تصویر نشر کی ہے جس میں سفین شرابی اور نادر قطری کو ایک مسلح شخص کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوری طور پر ان کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
امریکہ، کینیڈا، لاطینی امریکہ اور کیریبین کے ملکوں میں پرندوں کے ہزاروں شائقین نے گزشتہ سال 14 دسمبر سے رواں سال 5 جنوری تک پرندہ شماری کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے پرندوں کے تحفظ سے متعلق ایک امریکی تنظیم نیشنل اوروبان سوسائٹی کے تحت 115ویں کرسمس برڈ کاؤنٹس میں حصہ لیا۔ اس سالانہ تقریب سے اکٹھا کیا جانے والا شماریاتی مواد سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد دے رہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں پرندوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک ماؤنٹ ورنن ورجینیا میں پرندوں میں دلچسپی رکھنے والے ایک گروپ کے ساتھ شامل ہوئیں۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں شہناز نفیس۔
واشنگٹن کے جنوب میں واقع ماؤنٹ ورنن کے علاقے میں ایک گروپ انواع و اقسام کے پرندوں کو دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہے۔ سٹاٹ ڈیوس تو پرندوں کی تلاش میں دوسروں ملکوں میں سفر تک کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
They come in so many different shapes and sizes. Their feathers are so beautiful.
وہ بہت سی شکل و شبہات اور حجم کے ہوتے ہیں، ان کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بازی گرانہ انداز کی پرواز کے شاندار مظاہرے سے کرتے ہیں۔ امریکہ کی قومی علامت بالٹ ایگل یعنی گنجا عقاب ایک عرصے سے معدوم پرندوں کی فہرست میں شامل رہنے کے بعد حالیہ برسوں میں پھر سے اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ پرندوں کے شائقین نے پوٹامک دریا کے پار درختوں پر ایک ایسا ہی عقاب دیکھا۔ یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ان کے خیال میں یہ ایک نو عمر عقاب ہو سکتا ہے۔ اس سال پرندوں کے لگ بھگ 70,000 شائقین نے 2,400 سے زیادہ مقامات پر عام لوگوں کی ایک سب سے بڑی اور سب سے طویل دوڑ کی سائنسی کوشش میں حصہ لیا۔
I think it's really exciting to know that you're part of an event that includes thousands of people all over the country.
میرا خیال ہے کہ یہ جان کر واقعی بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے اہم واقعے کا حصہ ہیں جس میں پورے ملک سے ہزاروں لوگ شامل ہیں۔ ہر اس پرندے کے لیے جسے دیکھا یا سنا گیا ایک فہرست مرتب کی جاتی ہے۔ سائنسدان اس ڈیٹا کو پرندوں کی آبادی کے رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہیری گلاس کو ایک اشرے سے کرسمس برڈ کاؤنٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔
I think it's a tremendous use of a lot of unofficial talent.
میرا خیال ہے کہ یہ پرندوں کے بارے میں معلومات رکھنے کے لیے ملک بھر کے بہت سے غیر سرکاری ٹیلنٹ کا ایک شاندار استعمال ہے۔ پرندے ماحولیاتی صورتحال کا ایک سب سے یقینی مظہر ہے۔ قومی اڈوبن سوسائٹی کے چیف سائنٹسٹ گیری لینگم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ آب و ہوا سے متعلق اڈوبن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شمالی امریکہ کے نصف پرندے یعنی 588 قسموں میں سے 314 اقسام کے پرندے آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے سخت خطرے میں ہیں۔ اس اثر کے دائرے میں ہر سائز، ہر قسم اور ہر جگہ کے تمام پرندے آتے ہیں۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرم تر موسم سرما کے باعث شمالی امریکہ کے پرندے موسم سرما میں اب مزید شمال کی جانب منتقل ہو رہے ہیں. پرندوں سے دلچسپی رکھنے والے جیمی ریڈی نے ورجینیا میں اس فرق کا مشاہدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں, آپ انہیں سال کے غیر معمولی اوقات میں دیکھتے ہیں. لینگم کا کہنا ہے کہ دوسرے عوامل بھی پرندوں کی آبادیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں.
You can imagine the birds that live along the beach or along the rocky shoreline as sea levels are rising around the world. That is,
آپ ان پرندوں کا تصور کر سکتے ہیں جو ساحل کے ساتھ ساتھ یا چٹانی ساحلی پٹیوں کے پاس رہتے ہیں, جبکہ دنیا بھر میں سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہیں. یہ تبدیلی انہیں دو گنا زیادہ متاثر کر رہی ہے. آپ اس بارے میں سوچیں کہ ہمارے دلدلی علاقے کم ہو چکے ہیں, مثال کے طور پر دنیا بھر میں تقریباً 95%. لینگم کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی پر اثر انداز ہونے والے معدنی ایندھن کے استعمال میں کمی کی جانی چاہیے اور پرندوں اور ان کے طبعی مسکنوں کو بچانے کے لیے مزید تحفظاتی کوششیں کی جانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو اس صدی کے آخر تک پرندوں کی متعدد قسمیں مٹ جائیں گی اور پرندوں کے شائقین ان کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارتی اداکارہ زہرا سہگل, تفصیلات فکر و فن. متعدد ٹیلی ویژن سیریلز اور کئی کامیاب ترین فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی بھارت کی سینئر اداکارہ زہرا سہگل.
ارے اپنی سوچ, مجھے جی کے کیا کرنا ہے, مجھے بھلی چنگی رہ کے کیا کرنا ہے.
وہ 27 اپریل 1912 میں پیدا ہوئی. رواں سال ہی انہوں نے اپنی 102 سالگرہ منائی تھی. ان کا پورا نام شہزادی زہرا بیگم ممتاز اللہ خان تھا. انہوں نے ریاست اتر پردیش کے شہر سہارنپور کے ایک روایتی مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی. اس دور میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور بھی بھیجا گیا تھا.
تو وہی چور ہے جو چاچا بن کر آیا تھا.
زہرا سہگل نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز بطور ڈانسر ساتھی اداکار ادے شنکر کے ہمراہ 1935 میں کیا.
جم جم مت سن مت سن, جب 75 کا ہو جائے گا تو سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پائے گا, دو قدم چلے گا اور چار قدم ہانپے گا.
کھانا کھائے؟
ابھی تو قسمت سے اچھا بھلا ہے. ارے ابھی جم جا, دوڑ ووڑ لگا, نہیں تو کچھ دن بعد 1 کلو بھی اٹھائے گا تو لوگ تجھے اسٹریچر پہ اٹھا کے ہسپتال لے جائیں گے.
بس بس.
وہ بالی ووڈ فلموں میں کام کرنے کے علاوہ کئی انگریزی فلموں میں بھی اداکاری کر چکی تھی. ٹیلی ویژن کے کئی کامیاب سیریلز بھی ان کے کریڈٹ پر ہیں. انہیں بالی ووڈ فلموں کی دادی بھی کہا جاتا تھا.
دادی یہ تمہارے لیے کیسا رہے گا؟ وزن 80 کلو, بال کالے اور گھنے.
عمر کتنی ہے؟
35.
جی بہت زیادہ ہے.
اچھا یہ کینیڈا سیٹل, خود کا بزنس؟
کینیڈا تو میں بالکل نہیں جاؤں گی.
ہاں یہ صحیح رہے گا, کاسٹ نو بار, ایج نو بار, بس اسی سے آپ کی بات پکی کر.
2007 میں بننے والی سنجے لیلا بنسالی کی فلم سانوریا ان کے کریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی. انہیں بھارت کے دو انتہائی اہم اور بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. انہوں نے تھیٹر بھی کیا اور کئی ڈراموں میں اپنے فن سے جان ڈالی. فلم ویر زارا, سایہ, چینی کم, ہم دل دے چکے سنم, دل سے اور چلو عشق لڑائیں وغیرہ ان کی کامیاب فلمیں شمار ہوتی ہیں.
مجھ سے پہلے سے محبت, میری محبوب نماز, میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو ہمیں دہر کا جھگڑا کیا ہے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com.
تیری صورت سے ہے عالم میں شبانوں سار, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا, تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یوں نہ تھا, میں نے فقط چاہا تھا یہ ہو جائے, اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/YasminJamilVOAUrdu।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 11:30, भारत में 12 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन का 1:30 बजा चाहता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं आपका मेजबान नदीम याकूब, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम एजेंसी में जुमेरात की सुबह एक बम धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ये बम धमाका लोअर कुरम एजेंसी के इलाके शबल में हुआ। जिस मुकाम पर यह धमाका हुआ वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाके है। कबायली इलाके के इंतजामिया में शामिल ओहदेदारों और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक देसी साख्त का बम सड़क में नसब किया गया था और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी वहां पहुंची तो इसमें रिमोट कंट्रोल से धमाका कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी मामूल के गश्त पर थी। धमाका इस कदर शदीद था कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हलाक होने वालों में फ्रंटियर कोर के 3 अहलकार जबकि 1 कुरम लेवी का अहलकार शामिल था। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने जुमेरात के रोज कहा है कि फौजी अदालतों के क्याम का मकसद दहशतगर्दों के मुकदमात को तेजी से निपटाना है। इस बारे में तफसीलात दे रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि 21वीं आईनी तरमीम के बाद दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर के मुकदमात को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। बहरीन के 2 रोजा सरकारी दौरे के आखिरी दिन जुमेरात को वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि फौजी अदालतें कायम की जा रही हैं जिससे मुल्क दुश्मन अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा।
जो बंदूकें उठाए जो है ना वो आए दिन लोगों को कत्ल करते रहे हैं उनके खिलाफ हमने अपना ये उनके खिलाफ भी और उनके खिलाफ भी जो दहशतगर्द पकड़े हमने ये मिलिट्री कोर्ट्स बनाई ताकि फौरी तौर के ऊपर उनको सजा मिले और फौरी तौर के ऊपर वो कैफरे किरदार तक पहुंचे और वहां अगर जुर्म होता है तो विद इन 10-15-20 डेज वो उन लोगों को फांसी के पंदे में लटकाना चाहिए।
वजीर आजम का कहना था कि वो दहशतगर्द जो लोगों को मारने के बाद दनदनाते फिरते हैं वो किसी सूरत रहम के मुस्तहक नहीं। उनका कहना था कि ऐसे अफराद को सजाएं दिलवाने के लिए पहले ही ऐसे इकदाम कर लेने चाहिए थे।
और ये पहली दफा ये पाकिस्तान में इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। क्यों नहीं, अगर मिलिट्री कोर्ट इसका एक जवाब आंसर थी इस मसले को हल करने का तो ये मिलिट्री कोर्ट्स पर 10-15 साल पहले भी तो बननी चाहिए थी।
उधर हुकूमत की हलीफ सियासी और मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के बारे में उनके तहफ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। मौलाना फजलुर रहमान का इल्ज़ाम था कि मौजूदा आईनी तरमीम से सिर्फ मजहब का नाम लेकर दहशतगर्दी करने वालों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने मुतनबे किया कि इस आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।
इन तमाम रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि 22 जनवरी को लाहौर में एक कौमी सेमिनार इस हवाले से मुनाकद किया जाए जिसमें कौमी कायदीन शरीक हों और इस हवाले से इस इम्तियाजी कानून के खिलाफ रायाम हमवार की जा सके। मुल्क इस वक्त किसी हवाले से भी बाहमी तकसीम का मुतहम्मिल नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे मौकफ को समझा जाए।
हुकूमत का कहना है कि आईनी तरमीम को किसी सूरत मजहबी जमातों या मदारिस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि इसका मकसद सिर्फ रियासत के खिलाफ जंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई है। मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम नवाज शरीफ की क्यादत में होने वाले उस कुल जमाती इजलास में शरीक थे जिसमें 21वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल को मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश करने का फैसला किया गया था। इस बारे में वजीर आजम नवाज शरीफ ने जुमेरात को कहा,
मैं मशकूर हूं तमाम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों जिन्होंने इसके लिए वोट दिया है और जिन्होंने नहीं वोट दिया मैं उनका भी मशकूर हूं कि कम से कम मीटिंग में तो आके बैठे और वहां बातें सुनी। और ये
वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत के एक्शन प्लान पर अमल दरामद के तरीकों पर गौर करने के लिए सिंध के वजीर आला हाउस में एक आला सतही इजलास हुआ। سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کراچی میں ایک نیوز کانفرنس کو اس اجلاس کی تفصیلات بتائیں۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں تفصیلات سنیے۔
ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تیار کیے جانے والے نیشنل ایکشن پلان اور 21ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کے لیے جمعرات کو کراچی کے وزیر اعلی ہاؤس میں ایک اعلی سطح کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلی حکام کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد وزیر اعظم کے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات میں سے 14 نکات صوبائی حکومت کے زمرے میں آتے ہیں اور اس لیے صوبے میں ایک مرکزی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے سربراہ وزیر اعلیٰ ہوں گے اور دیگر 4 کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں جن میں ایگزیکیوشن کمیٹی، لیگل کمیٹی، میڈیا کمیٹی اور انٹیلیجنس کمیٹی شامل ہیں۔
جو میکینزم بنایا گیا ہے وہ صوبے وفاقی حکومت کو لکھیں گے اور پھر وفاقی حکومت ان میں سے فیصلہ کرے گی کہ کون سے کیسز ٹرائل کورٹس میں چلائے جائیں۔ ڈائریکٹ صوبے جو ہیں وہ نہیں بھیج سکتے ملٹری کورٹس میں کیسز۔
شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ صوبے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائی جائے گی، غیر قانونی طور پر رہنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور صوبے میں مختلف مقامات پر کام کرنے والوں اور کرائے پر رہنے والوں کی رجسٹریشن بھی لازمی قرار دی جائے گی۔ دوسری طرف کراچی میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن پہلے ہی سے جاری ہے اور مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق جمعرات کو کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں ایک پولیس مقابلے میں 7 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں اپنی قیام گاہ پر ریحام خان سے شادی کر لی جو ایک ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتی ہیں۔ عمران خان اور ریحام دونوں کی یہ دوسری شادی ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
بے مخالف کی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور خاتون صحافی ریحام خان کا نکاح جمعرات کی سپہر اسلام آباد میں ہوا۔ حالیہ دنوں میں ان دونوں کی شادی سے متعلق مقامی و بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر افواہیں اور چیمگوئیاں عروج پر رہیں، جبکہ عمران خان نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں اسی ہفتے خوشخبری دینے کا اعلان کیا تھا۔ نکاح کی تقریب عمران خان کے بنیگالا میں واقع گھر پر ہوئی، جس کے بعد نکاح خام مفتی سعید نے صحافیوں کو اس کی تفصیلات سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔
ان کا بھی نکاح ہوا ہے اور نکاح کی تقریب اندر ہی منعقد ہوئی ہے اور گواہوں میں آن تھے، ذاکر صاحب تھے، ریحام کے عزیز ہیں سیف صاحب وہ تھے اور کچھ خواتین بھی تھیں۔ ایک حق مہر کی بات ہوئی تو خان صاحب نے حق مہر کا ہمیں کہا تو ہم نے کہا کہ اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر مناسب ہے، 80,000 سے کچھ زائد بنتا تھا، انہوں نے اسے 1,00,000 راؤنڈ فگر میں کر دیا۔
62 سالہ عمران خان کی اپنی پہلی بیوی جمائمہ سے 10 سال قبل طلاق ہو گئی تھی۔ پہلی شادی سے ان کے 2 بیٹے ہیں، جبکہ 41 سالہ ریحام خان کی بھی یہ دوسری شادی ہے۔ پہلے شوہر سے ان کے 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ عمران خان کی دوسری شادی کا انکشاف گزشتہ ماہ ایک برطانوی اخبار نے کیا تھا، جس کے بعد ذرائع ابلاغ پر اس بارے میں ایک نہ ختم ہونے والی بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسی خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ یہ شادی نومبر میں ہو چکی ہے، لیکن اسے خفیہ رکھا گیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق مفتی سعید نے ہی ان دونوں کا نکاح پڑھوایا تھا، لیکن جمعرات کو جب نکاح خان سے اس بارے میں صحافیوں نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا،
جی ابھی ہوا ہے، میرے سامنے ہم نے پڑھایا، ابھی یہ ان سے پوچھئے، یہ سوال میرے متعلق نہیں۔
نکاح کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد پاکستانی ذرائع ابلاغ میں نوبیاہتہ جوڑے کی تصاویر نشر ہونے لگیں اور کئی گھنٹوں تک یہ خبروں میں سر فہرست رہیں۔ ملک کے مختلف سیاسی و سماجی رہنماؤں کی طرف سے عمران خان کے لیے تہنیتی پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا، جبکہ بعض شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے خوشی کے اظہار کے لیے مٹھائیاں تقسیم کی اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے بھی ایک روز قبل اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں انہیں زندگی کے نئے سفر کی مبارکباد دی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بقول ولیمے کی کوئی باقاعدہ تقریب منعقد نہیں کی جا رہی اور جمعے کو اس سلسلے میں صرف غربا میں کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سری لنکا کے ووٹروں نے جمعرات کے روز نئے صدر کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے۔ انہی میں صدر مہندا راجا پاکسا کے مقابلے پر ان کے سابق معاون متری پالا سری سینا تھے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ دہلی سے اینجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
صدر راجا پاکستان نے اپنا ووٹ ہیمبن ٹوٹا ڈسٹرکٹ میں ڈالا اور اعتماد کا اظہار کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ انتخاب اچھے طریقے سے جیتیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہارے ہوئے کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے اسے بڑی فتح قرار دیا جائے گا. لیکن ایسے میں جبکہ ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے, صدر کے تیسری مدت کے انتخاب جیتنے کے سلسلے میں بے یقینی کی صورتحال نظر آتی تھی. مسٹر راجا پاکسے کو اس وقت جب انہوں نے مقرر مدت سے دو سال قبل الیکشن کرانے کا اعلان کیا, سیاسی طور پر ناقابل تسخیر خیال کیا جا رہا تھا. تاہم اس وقت انہیں شدید دھچکا لگا جب ان کے سابق وزیر صحت متری بالا سری سینا نے اپوزیشن کا امیدوار بننے کے لیے ان کی حکومت سے علیحدگی اختیار کی. مسٹر سری سینا کو نسلی اقلیتوں سمیت جیسے کہ تامل اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے ہیں, متعدد پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے. صدر راجا پاکسے نے 2009 میں تامل ٹائگرز کے خلاف اپنی فتح اور اس معیشت کی بنیاد پر اپنی مہم چلائی جو کہ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد بہتر ہوئی ہے. تاہم مسٹر سری سینا کا کہنا ہے کہ فتح سامنے ہے اور انہوں نے کہا کہ کل سے ملک میں ایک نیا سیاسی کلچر قائم ہوگا. راجیوا وجے سنہا ان دو درجن سے زیادہ پہلے قانون سازوں میں شامل ہیں جو صدر سے وفاداری ختم کر کے مسٹر سری سینا کے ساتھ آ ملے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کا نظام بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ایسی صدارت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں اختیارات کا ارتکاز صدر کی ذات میں ہو. بہت بدعنوانیاں ہیں, یک طرفہ طور پر بہت سے فیصلے کیے جاتے ہیں. ہم زیادہ جواب دہی چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو زیادہ اختیارات دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دائرے تباہ ہو رہے ہیں, جیسے کہ پارلیمان ہے, عدلیہ ہے, میڈیا ہے اور پبلک سروس ہے. صدر کا حامی جیسے کہ میڈیا اور اطلاعات کے وزیر کے حالیہ رمبو کی والا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کا کہنا تھا یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بدعنوانیاں ہیں, یہ بس باتیں ہی کی جا رہی ہیں. ایک منظم گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صدر کو شکست نہیں دی جا سکتی اور اس کا واحد طریقہ ان کی ساکھ پر حملے کرنا ہے. پولنگ اسٹیشنوں پر محافظ کھڑے کیے گئے تھے کیونکہ تشدد کا خطرہ تھا, لیکن ووٹنگ زیادہ تر پر امن رہی. جعفنا میں ایک پولنگ اسٹیشن کے نزدیک ایک دستی بم پھٹنے کی اطلاعات ملی ہیں, لیکن وہاں کوئی زخمی نہیں ہوا. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
انڈونیشیا میں تلاش کرنے والی ٹیمیں شدید سمندری لہروں اور گدلے پانیوں میں سے تباہ ہونے والے ایئر ایشیا کے جہاز کے عقبی حصے سے بلیک باکس برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نمائندے رون کاربن کے مطابق سخت کوششوں کے باوجود حکام ابھی تک 162 مسافروں اور عملے کے اراکین میں سے صرف ایک چوتھائی لاشیں برآمد کر سکے ہیں. برآمد کی جانے والی لاشوں کی تعداد اب 43 ہو گئی ہے. ان کی رپورٹ کی مزید تفصیلات سنیے. انڈونیشیا میں حکام 80 سے زائد بین الاقوامی غوطہ خوروں کی مدد سے اس امید میں ہیں کہ وہ بحیرہ جاوا کی تہہ سے ایئر ایشیا کے جہاز کے عقبی حصے کو برآمد کر سکیں گے جس میں ڈیٹا ریکارڈر یا بلیک باکس نصب ہوتا ہے. باوجود کہ بدھ کے روز 30 میٹر سمندر کی تہہ میں جہاز کا عقبی حصہ ملا, غوطہ خور اس میں سے بلیک باکس برآمد نہیں کر سکے, جو کہ یہ پتہ لگانے کے لیے اہم ہے کہ 28 دسمبر کو جہاز کیوں تباہ ہوا. بھاری سامان اٹھانے والی کشتیاں سمندر کی تہہ سے ملبہ نکالنے کے لیے اس مقام پر موجود ہیں, مگر شدید سمندری لہروں, گدلے پانیوں اور خراب موسم ان کوششوں میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں. ملبہ تلاش کرنے والی ٹیمیں ابھی تک مسافروں کا کچھ سامان, جہاز کے چھوٹے ٹکڑے جن میں سیٹیں اور ایک دروازہ شامل ہیں, برآمد کر سکے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جہاز 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے. جمعرات کو حکام نے کہا کہ اگر ڈیٹا ریکارڈ کرنے والے آلے کو نقصان پہنچا ہوا تو پھر اس سے ڈیٹا حاصل کرنے میں 2 ہفتے تک کا عرصہ لگ سکتا ہے. سمندر سے برآمد کی جانے والی 40 لاشوں میں سے 24 کی شناخت ہو چکی ہے. انڈونیشیا کے ایک اعلی افسر एंटन कास्टलानी ने कहा है कि जुमेरात को कुछ मजीद लाशें बरामद की गई हैं, जिन्हें बाकायदा शनाख्त के लिए सराबिया भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, हम अभी तक उनके डीएनए पर काम कर रहे हैं। मुझे पांकलान पुन से इतलाहत मौसूल हुई है कि उन्होंने समुन्दर से चार मजीद लाशें बरामद की हैं। मुझे तवक्को है कि अगर वो जहाज का बड़ा हिस्सा ढूंढ लेते हैं तो फिर उम्मीद है कि मजीद लाशें बरामद की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि लाशें गलने सड़ने के बावजूद फोरेंसिक माहरीन इस काबिल हैं कि वो डीएनए के जरिए लाशों की शिनाख्त कर सकें। एयर एशिया की परवाज 28 दिसंबर को सराबिया शहर से सिंगापुर जा रही थी कि उससे हादसा पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के बाद इंडोनेशिया के मौसमियाती इदारे का कहना है कि हादसा मानसून के तूफान की वजह से हुआ। हवाबाजी की सनत से ताल्लुक रखने वाले माहरीन का कहना है कि शदीद सर्दी और बर्फ जमने की वजह से जहाज का इंजन रुक गया था। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। जर्मनी और यूक्रेन के रहनुमाओं के दरमियान तयशुदा मुलाकात से पहले जर्मन हुकूमत की मुतअद्दिद वेबसाइट्स को साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। एक ग्रुप ने, जो अपने आप को साइबर बरकूत कहते हैं, जुमेरात के रोज ऐलान किया कि जर्मन चांसलर और पार्लियामेंट की वेबसाइट को ब्लॉक करने में उनका हाथ है। हैकर्स का मुतालबा है कि बर्लिन यूक्रेनी हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात मुनकता करे। जिन वेबसाइट्स पर हमला किया गया वो तकरीबन एक घंटा तक बंद रहीं। ये साइबर हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब यूक्रेन के वजीर आजम आर्सेनी यात्सेन्यूक और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के दरमियान एक मुलाकात तय थी। उनके दरमियान बातचीत में तवक्को है कि सिक्योरिटी और कीफ हुकूमत को जर्मन इक्तसादी इमदाद में तोसी की मद में मामलात जेर बहस आएंगे। दौलत इस्लामिया या इस्लामिक स्टेट की लीबिया ब्रांच का कहना है कि उसने ट्यूनिस से ताल्लुक रखने वाले दो सहाफियों को कत्ल कर दिया है जो सितंबर में लापता हो गए थे। एक जहादी वेबसाइट पर शाया किए जाने वाले एक बयान में दौलत इस्लामिया ने दोनों सहाफियों की एक तस्वीर नशर की है जिसमें सुफियन शुराबी और नादर कथरी को एक मुसल्ला शख्स के साथ चलते हुए देखा जा सकता है। फौरी तौर पर उनके इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। बहुत कम तादाद में अमरीकियों ने पिछले हफ्ते बेरोजगारी इमदाद अलाउंस के लिए दरखास्तें दी, जो अमरीकी मईशत में बढ़ोतरी का मुस्बत इशारा है। हुकूमत का कहना है कि नए कैलेंडर साल के लिए हफ्ते में 2,94,000 कारकुनों ने पहली दफा बेरोजगारी मराहत के लिए दरखास्तें दी, जबकि इससे पिछले हफ्ते में 4,000 से कुछ ज्यादा लोगों ने ये दरखास्तें दी। सदर ओबामा ने, जिनके पिछले 6 साल दौरे सदारत में अमरीकी मईशत गैर मतवाजन तरीके से आगे बढ़ती रही है, बुध के रोज ऑटो वर्कर्स के एक ग्रुप को बताया कि वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क के कारकुन महसूस करें कि बेहतर मुस्तकबिल उनके सामने है। कैमरून ने नाइजीरिया के अस्करियत पसंद ग्रोह बोको हराम के खिलाफ बैन अलाकवामी हमायत और एक मजबूत रद्दअमल की अपील की है। कैमरून के सदर पॉल बिया ने बैन अलाकवामी बरादरी से ये अपील बोको हराम की जानिब से एक वीडियो पैगाम के बाद की है जिसमें उनके मुल्क को धमकी दी गई थी। दारुलहुकूमत यूदाने से वॉइस ऑफ अमेरिका के मोकी एडविन की रिपोर्ट के साथ शहनाज नफीस।
कैमरून में मुतायन सफारतकारों से मुलाकात के दौरान कैमरून के सदर पॉल बिया ने कहा कि नाइजीरिया के पड़ोसी मुल्कों के दरमियान एक इलाकाई फौज के कयाम का फैसला किया गया था ताकि बोको हराम के खिलाफ जंग को मरबूत किया जा सके, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए बैनुलअक्वामी बरादरी को मुस्तैद होना चाहिए था। उन्होंने दहशतगर्दी को दुनिया के तमाम ममालिक के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक खतरा करार दिया।
Le Cameroun ne devrait pas se sentir seul, car le terrorisme lui est global, connaissant pas de frontières.
मिस्टर बयान ने कहा कि अफ्रीकी यूनियन और बैनुलअक्वामी तंजीमों को चाहिए था कि दहशतगर्दी के आलमी खतरे पर जवाब दिया जाता। उन्होंने कहा कि मुतासिरा इलाके से दूरी तहफ्फुज़ की अलामत नहीं है। انہوں نے مزید کہا کہ جہادی اور بوکو حرام کی دہشت گردی سے صرف اسی صورت میں نمٹا جا سکتا ہے جب اس مسئلے کو عالمی سطح پر اور ایک بین الاقوامی تناظر میں حل کیا جائے۔ بوکو حرام نے شمال مشرقی نائجیریا میں تشدد پر مبنی بغاوت کا آغاز 2009 میں کیا تھا۔ اس گروپ نے اس کے بعد سے ہزاروں لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور گزشتہ سال نائجیریا کی بورنو اور اداموا ریاستوں میں بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ کیمرون کی سرحدیں بورنو سے ملتی ہیں اور کیمرون کے فوجوں کا بوکو حرام کے عسکریت پسندوں سے تصادم بھی ہوا ہے۔ تاہم صدر بیا نے سفارتکاروں سے کہا کہ وہ اقوام متحدہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، چین، روس اور امریکہ کی اعانت کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیمرون کو کس قسم کی اعانت ملی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارے ریڈ کراس اور ہلال احمر کی تنظیموں نے عراق کے کرد علاقوں اربل اور دھوک میں عسکریت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے بے گھر ہونے والے تقریباً 5 لاکھ افراد کے لیے سردیوں میں ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے 1.9 کروڑ ڈالر کی امداد کی اپیل کی ہے۔ مزید تفصیلات سنیے جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا شلائن کی رپورٹ میں۔ عراق کے بہت سے علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد تک پہنچ چکا ہے اور خاص طور پر کردستان کے پہاڑی علاقوں میں جہاں چوٹیاں برف میں ڈھکی ہوئی ہیں اور ہزاروں عراقی بے گھر ہیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے ترجمان بانوا مادشاہ کارپینٹیئر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بے گھر افراد کو بنیادی ضروریات جیسے پانی اور خوراک بھی میسر نہیں۔ انہوں نے کہا وہاں حالات بہت ہی خراب ہیں، بہت سے افراد ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی جگہ تبدیل کر چکے ہیں، اس لیے ان میں سے بہت سے اپنا سامان کھو چکے ہیں، یا تو وہ کھو چکے ہیں یا انہیں بنیادی ضروریات کی اشیاء خریدنے کے لیے اپنا سامان فروخت کرنا پڑا۔ بیشتر افراد کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، اس لیے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ مرکوز کریں گے۔ مادشاہ کا کہنا ہے کہ انہیں صحت کی سہولتوں کے بارے میں بھی تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں صحت عامہ کا نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے، جسے بحال کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ان بے دست و پا افراد کو بیماریاں لگنے کا خطرہ موجود رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ان بیماریوں کے خلاف دفاع کے قابل نہیں ہیں۔ یہ مسائل کا انبار ہے، جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جب ان کے پاس رہائش نہیں ہوتی اور صحت کی سہولتوں تک رسائی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے اس لیے انہیں بیماریاں لاحق ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ان کے سروں پر چھت ہو اور روزانہ کم از کم ایک وقت کا مناسب کھانا میسر ہو اور صاف پانی تک رسائی ہو، اور اس معاملے میں یہ ایک بڑی کمی ہے۔ یہ الفاظ تھے مادشاہ کے۔ عراق کے اندر بے گھر ہونے والے تقریباً 20 لاکھ افراد میں سے نصف نے کرد علاقوں میں پناہ لے رکھی ہے، باقی ماندہ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں ہیں، جن میں سے کچھ پر دولت اسلامیہ کا کنٹرول ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، عراقی ہلال احمر کی تنظیم کے 4000 سے زائد رضاکار ملک بھر میں ہنگامی امداد فراہم کرنے کے پروگرام میں آگے آگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امداد کی ہنگامی اپیل کے نتیجے میں ملنے والی 1.9 کروڑ ڈالر کی امداد سے رضاکاروں کی یہ فوج ہزاروں بے گھر افراد کی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں گے، جو اکثر اوقات خطرناک حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تاج محل کا سنگ مرمر ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ سفید رنگ کے اس پتھر کا گدلایا جانا طویل عرصے سے تشویش کا باعث ہے. تاہم ایک نئی تحقیق میں 360 برس پرانی محبت کی اس عظیم یادگار کو محفوظ کرنے کے لیے نئے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ برسوں سے پیٹرول اور ڈیزل، مٹی کے تیل اور قدرتی گیس کا استعمال اور پھر گندگی اور کوڑا کرکٹ اور گرد و غبار سے سفید سنگ مرمر سے بنے تاج محل کے میناروں اور گنبدوں پر کاربن جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ بھورا مائل پیلا ہوتا جا رہا ہے. 70ویں صدی کی یہ عظیم یادگار بھارت کے شمال میں واقع صنعتی شہر آگرہ میں ہے. بہت سے لوگ فضائی آلودگی کو اس کے بدنما ہوتے رنگ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن دو امریکی یونیورسٹیوں، جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور وسکانسن یونیورسٹی اور بھارتی یونیورسٹی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جانب سے کی جانے والی حالیہ تحقیق میں اب مخصوص وجوہات کو ڈھونڈ لیا گیا ہے. اس تحقیق کے لیے تحقیق کاروں نے اصلی اور جراثیم سے پاک سنگ مرمر کو 2 ماہ تک تاج محل پر رکھا. اس کے بعد اس اصلی مرمر پر جمے ہوئے ذرات کا جائزہ لیا گیا. اس تحقیق کو تحریر کرنے والے ایک محقق، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ایٹ کانپور سے وابستہ پروفیسر ایس این ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ اس اصلی مرمر پر جمے ذرات کئی ذرائع سے وہاں پہنچے تھے. پروفیسر ترپاٹھی نے بتایا،
We have an increasing fleet of diesel vehicles nowadays. Large vehicles, trucks, that's number one.
آج کل شہروں میں ڈیزل پر چلنے والے بڑی گاڑیوں اور ٹرکوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ ان سے خارج ہونے والے دھوئیں میں کالا کاربن اور نامیاتی کاربن ہوتا ہے، جو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لیکن بایو ماس کے جلانے سے بھی یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. خاص کر اس موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جب سردی لگتی ہے تو وہ کچھ بھی جلا لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ گھروں میں وہ صرف لکڑی جلاتے ہوں، لیکن باہر لوگ گائے کا خشک فضلہ جلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ جلاتے ہیں، جو کہ نامیاتی کاربن کا ایک اور بڑا ذریعہ ہے. سرگرم کارکن کئی سالوں سے انتباہ کر رہے ہیں کہ آگرہ کی فضائی آلودگی تاج محل کی چمک نمک کو ختم کرنے کی وجہ بن رہی ہے. گزشتہ عشرے میں حکام نے اس یادگار کے ارد گرد 500 میٹر تک کسی بھی گاڑی کے آنے جانے پر پابندی عائد کر دی تھی. کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہاں کی صنعتوں کو صاف ایندھن فراہم کیا جائے اور بجلی کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے، تاکہ ڈیزل پر چلنے والے جنریٹروں کا استعمال کم ہو سکے. لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود سن 2010 میں کی جانے والی تحقیق سے پتا چلا کہ صنعت کی بے دریغ وسعت، آبادی میں اضافے اور ٹریفک کی وجہ سے فضائی آلودگی مزید بدتر ہو گئی ہے. تاریخی عمارات کو محفوظ کرنے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس یادگار کو محفوظ بنانے کے لیے مزید مخصوص اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. نئی دلی سے تعلق رکھنے والے ایسے ہی ایک حامی رتیش نندا کہتے ہیں کہ 360 سال پرانی اس یادگار میں وقت گزرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ شکست و ریخ کی توقع رکھنی چاہیے، اور اس کے گدلاتے رنگ کے واحد مسئلے کو ضرورت سے زیادہ بڑا بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. تاہم نندا تاج محل کو محفوظ بنانے کے لیے مزید فنڈ کے ساتھ ساتھ اس کی زیادہ سخت نگرانی اور سائنسدانوں کے اس میں ملوث ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں،
There are a lot of studies which are sort of saying that is the discoloration happening and how is it happening.
بہت سی تحقیقات ہوئیں جن میں کہا گیا کہ اس کا رنگ گدلاتا جا رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، لیکن اس سے کیسے بچا جائے اس بارے میں کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا. تاج محل کو محفوظ بنانے کے پورے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضروری اور اہم جو ایک چیز ہے، وہ ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے نظم و نسق ہونا چاہیے، یعنی جو صفائی بھی ہو وہ بہت حساس طریقے سے ہونی چاہیے اور اس کے دیرپا اثرات مرتب نہ ہوں. سن 2013 میں تقریباً 60 لاکھ افراد محبت کی اس بے مثال یادگار کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. تاج محل کو بھارت میں مغل آرٹ اور فن تعمیر کی عمدہ ترین مثال قرار دیا جاتا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے چاہتے ہیں. ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر سلیمان ترابائی. اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ہے۔